أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة فإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال مقدادا رضي الله تعالى عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ فقال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن فإنه ماثل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، فمن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. باقی سب اندازے تخمینے. پوری دنیا کے علوم پر ایک آیت صادقہ تھی: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن فان انتم الا تخرصون. ساری دنیا کے مادی علوم کا نچوڑ یہ ایک آیت ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب قیاس ہے، اندازہ ہے، تخمینہ ہے، اندھیرے کا تیر ہے. لگ گیا تو لگ گیا، تو تکا بن گیا. اور جو محکمات ہیں اور جو محکم ہے اور قول فصل ہے اور لیس بحضل ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. انہو لقول فصل وما هو بالحزل وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات لا تبدیل لکلمات اللہ. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر. ریب کا مطلب شک نہیں ہوتا، شک تو خود عربی زبان کا لفظ. بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عموم. لیکن ہماری اردو زبان میں ریب کے ترجمے کے لیے اور کوئی لفظ بنتا نہیں جو اس کا صحیح مفہوم ادا کر سکے. تین لفظ ہیں: ایک شک، ایک مریا، ایک ریب. ذہنی خلجان اور تردد کی ترجمانی کے لیے تین لفظ ہیں: شک، مریا، ریب. شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دو باتوں کے بارے میں اتنا تردد ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کسی طرف کوئی واضح دلیل قائم کوئی نہیں ہے. دماغ کے اندر جو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں. بل ہم فی شک منہا. دوسرا لفظ ہے مریا. مریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دو امور کے بارے میں تردد ہے، لیکن ایک کی طرف جھکاؤ ہے، میلان ہے، اور اس کا صحیح ہونا کچھ کچھ واضح ہو رہا ہے، لیکن ابھی بات کھل کے سامنے نہیں آئی. یوں ہو چکا ہے معاملہ، ایسے نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو شک ہے. اور اگر یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے تو اس میلان کو، جس میلان میں ابھی جزم پیدا نہیں ہوا، اس کیفیت کے لیے جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہ میریا ہے، میریا. فلا تکن فی مریۃ من لقائه. ایک تیسرا لفظ ہے ریب. ریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں دو باتوں کے بارے میں ایک خلجان پیدا ہوا، فوراً ایک بات کا حق ہونا واضح ہو. آپ موڑ پر آئے، دو راہ ہیں، یہ خان پور کو جا رہا ہے یا یہ جا رہا ہے. ایک پل کے لیے اندھیرے میں آپ کو تھوڑا سا کھٹکا ہوا، پھر فوراً آپ نے کہا نہیں کہ یہ جا رہا ہے، تو فوراً آپ نے ادھر اپنی سواری کو موڑ دیا. یہ جو ذرا دیر کے لیے آپ کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی تھی اور پھر فوراً واضح ہو گئی تھی، اس کیفیت کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا نام ہے ریب. ریب تو سب سے ہلکا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تردد کے معنی میں وہ ریب ہے. تو اللہ نے ریب کو قرآن سے نکالا ہے کہ لا ریب فیہ. تو اب آپ سمجھے کہ ریب میں کتنی طاقت ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شکوک، شبہات، اوہام کو قرآن پاک سے نکال رہا ہے کہ سب سے ہلکا جو لفظ تھا اس کی بھی قرآن میں گنجائش کوئی نہیں ہے. تو میریا کی گنجائش کیسے ہوگی اور ریب کی گنجائش کیسے ہوگی اور اس کی شک کی گنجائش اس میں کیسے ہوگی؟ اس میں تو ریب ہی نہیں ہے. تو میریا اور شک تو پہلے ہلے ہی چلے گئے یہاں سے. تو یہ علم ہے، علم ایک روشنی ہے. یہ آج کل وہ روشن خیال محققین دانشور اخباروں میں آپ پڑھیں، روشن خیال مفکرین. روشن روشنی سے ہے، روشنی نور ہے، نور اللہ کی ذات سے ہے. قرآن کو چھوڑ کے روشن خیال کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشن خیال کون بنے گا جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا؟ دوسرا روشن تاریخ خیال ہے. روشن خیال کہاں سے آ گیا؟ محقق کہاں سے آ گیا؟ مٹی میں کیا ہے، ہوا میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے، لوہے میں کیا ہے، پتھر میں کیا ہے، ان کو روشن خیال تھوڑے کہتے ہیں. روشن خیال کا لفظ خود حصر کر دیتا ہے قرآن کے ساتھ. روشنی ہے، روشنی نور ہے، نور اللہ کی آیت النور کا لگی سورۃ النور آیت النور. امام غزالی نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، پڑھیں اس کو. تو قرآن ایک نور ہے، پیچھے سے اس کی آمد پوری ہے. لینے والوں کی جو نظریں ہیں، لینے والوں کا جو برتن ہے، لینے والوں کا جو ظرف ہے، اس کے حساب سے اس میں سے انعکاس ہوتا ہے. شفاف برتن سے پوری شوائیں واپس لوٹیں گی، دھندلے برتن سے کم ہو جائیں گی، میلے برتن سے اور کم ہو جائیں گی، اور اگر وہاں ہے ہی اندھیرا سیاہی تو واپسی کچھ نہیں ہوگی. پیچھے آنے والے نور میں کوئی کمی نہیں، وہ وہی ہے. امام مالک فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایات ولكنه نور يخلقه الله في قلب من يشاء. ایک نور ہے جو جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. کثرت روایات کا نام علم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب میں آپ کے دن رات گزر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل عظیم ہے. ایک اس طرح اللہ کا شکر ادا. لئن شکرتم لہذی کرنا.
پھر کچھ اس کے آداب ہیں, ان آداب کی رعایت کیے بغیر کسی بھی عمل کو آداب کی رعایت کے بغیر کیا جائے گا تو وہ اپنا نتیجہ ظاہر نہیں کرے. بغیر وضو کے نماز پڑھ لو تو نہیں ہو سکتا, کھاتے رہو اذانیں بھی ہو جائیں پھر بھی کھاتے رہو تو روزہ تو نہیں ہوا, ناشتہ ہو گیا ذرا جلدی. تو ہر عمل اپنے آداب سے عمل بنتا ہے, ہر عمل اپنے آداب سے اپنے منافع ظاہر کرتا ہے. تو اللہ نے آپ کو اس کام میں لگایا ہے جس سے بہتر کام اور دنیا میں ہے کوئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے بطور احسان کے پوری دنیا کے ایمان والوں پر کہا میرا کتنا تم پر احسان ہے کہ میں نے تم کو تمہارے لیے رسول بھیجا جو کیا کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ اور یہ بچی ہے ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, یہ اس کا کام ہے. قرآن کا بتانا سکھانا سمجھانا تزکیہ تعلیم, اور یہ اس بڑے صغیر پر کوئی الگ الگ کا کرم اور انعام ہے. ساری دنیا کے 6 بر اعظم میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے, ہر بر اعظم میں میں کسی تبلیغ کے سلسلے میں جانا ہوا, کوئی تجارتی سلسلہ نہیں تبلیغ کے لیے, کسی بھی بر اعظم میں کسی بھی ملک میں مدارس کا یہ نظام نہیں ہے جو یہاں چل رہا ہے. اب تبلیغ کی محنت سے ساؤتھ افریقہ میں مدرسے بنے ہیں, انگلینڈ میں مدرسے بنے ہیں, امریکہ میں مدرسے بنے ہیں اور کئی ملکوں میں بنے ہیں, لیکن وہ بڑی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. انہیں ساتھ ساتھ اپنے وہاں کی کالجز کی اسکول کی تعلیم لازمی پڑھانی پڑتی ہے اور بہت سی ان کی پریشانیاں ہیں, پابندیاں ہیں جن میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اس طرح مدارس احرار مدارس قرا یہ پوری دنیا میں سوائے بر صغیر کے اور کہیں بھی نہیں نشان نہ چکا ہے. مدرسہ زیتونیہ ایک زمانے میں تونس میں وہ مقام رکھتا تھا جو جامعہ الازہر ایشیا میں مقام رکھتی ہے, آج اس کو اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں. طاہر بن عاشور رحمتہ اللہ علیہ آخری مفتی تھے اور مفسر اور محدث تھے مدرسہ زیتونیہ کے, قدیسیا کا حبیب تالے لگا تھے. ان کی تفسیر ہے التحریر والتنویر جو ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں دستیاب. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بہترین ہے, لیکن جو تفسیر کی سب سے بہترین تفاسیر ہیں ان میں بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل ہے التحریر والتنویر کو. مالکی فقہ کے ہیں آخری مفتی وہاں کے. تو میں نے ابھی پچھلے سال ایسے ہی کیونکہ میں اس سے کافی متاثر ہوا تھا تو میں نے وہاں جو مدینہ یونیورسٹی کے قسم تفسیر کے بڑے استاد ہیں ان سے میں نے پوچھوایا ایک لڑکے کے ذریعے سے کہ کون سی تفسیر آج کل پڑھی جائے جو بہتر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہے تو وہ شخص گمراہ لیکن تفسیر میں اس نے کمال حاصل کیا ہے التحریر والتنویر. گمراہ کس نے کہا کہ اشعری ہے, ماتوریدی اور اشعری سلفیوں کی نظر میں وہ اسلام سے بھی نکلے ہوئے. تو جادو جو سر کر کے بولے ان کو ویسے تو گمراہ مان رہا ہے, میں کہا پھر تو ابن حجر بھی گمراہ ہو گئے کہ بہت ہی اشعری ہیں اور غزالی بھی گمراہ ہو گئے وہ بھی اشعری ہیں معاذ اللہ. تو وہ البانی سے کسی نے پوچھا حل نترحم علی ابن حجر, ابن حجر کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں؟ کہنا یہ ہاں تھا تو گمراہ پر حدیث کی بڑی خدمت کی ہے, چلو کوئی نہیں کہہ دیا کرو. دنیا میں ایسی تک شرح نہیں لکھ سکا کوئی آج تک بخاری نے. ہم عینی ہنسی ہیں ان کے استاد ہیں لیکن ان کی شرح فتح الباری کے مقابلے کی نہیں ہے. تو مدرسہ زیتونیہ کو تالے لگے پڑے, اظہر میں فساد غالب آ گیا, شر غالب ہے، خیر مغلوب ہے، تعویل اور کا نام لے کر الحاق تک وہاں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں لیکن شر کا پہلو غالب ہے۔ تو اس وقت صرف یہ ایک برے صغیر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جہاں یہ مدارس کی جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی شکل ہے یہ موجود ہے۔ جیسے ہونی چاہیے وہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ویسی ہے، جیسے پڑھنا چاہیے جیسے پڑھانا چاہیے وہ تو دعویٰ ہی نہیں کہ ویسا ہے، لیکن جو کچھ ہے ساری دنیا میں یہ بھی نہیں ہے۔ موریتانیا میں کچھ ہے، وہاں ایسے ہی علماء پڑھاتے ہیں، ان کو ایک فضیلت ہم پر حاصل ہے موریتانیا والوں، مگر ایسا تو اس طرح منظم نہیں۔ آج سے کوئی 50 برس پہلے جو ہمارے ہاں تعلیم کا طرز تھا کہ ہر فن کا ایک استاد ہوتا تھا، وکرر الفا تعلم حرفا وکرر الفا، پڑھو ایک حرف دوہراؤ 1000 دفعہ۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا مار کھا گئے ہیں کہ ہمارا جو ایک دم کئی مواد جب کٹھے پڑھائے جاتے ہیں تو طلبہ میں رسوخ پیدا نہیں ہو پاتا، اور وہ جو ابتدائی استعداد بننی چاہیے وہ کمزور رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آگے جا کر پھر بچوں کو کتاب سمجھنا مشکل، عربی عبارت پڑھنا مشکل، اس کا حل مشکل۔ تو یہ ان میں ابھی تک یہ نہیں، وہ جب بچہ حفظ کرتا ہے تو وہاں حفظ قرآن سے نہیں کرواتے، تختی پہ لکھ کے کرواتے ہیں، تختی پہ لکھتا تھا اور پھر نیچے ایک شعر لکھتا ہے الفیہ کا، جو ان الفیہ اپنے مالک کا نام تو نہیں، اس کی شرح ابن عقیل جس کی، وہ الفیہ کا ایک شعر ساتھ لکھ دیتا ہے، ساتھ وہ بھی سبق کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، ادھر وہ قرآن یاد کرتا ہے ادھر وہ الفیہ کا حافظ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں متون یاد کیے جاتے ہیں، متون، اور مشہور غرب المثل ہے من حفظ المتون حاز الفنون، جو متون یاد کر لیتا ہے وہ فنون پہ چھا جاتا ہے، وہ فنون پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح منظم طرز وہاں نہیں ہے، چنگڑ ہے، صحرا ہے، ایک استاد بیٹھا ہوا ہے اور وہاں طلبہ ہیں، ان کا کھانے کا نظام مدرسے کے ذمہ کوئی نہیں، استاد کے ذمہ اپنا خود انتظام کرتے ہیں اور ایک ایک فن پڑھتے ہیں۔ یا جب بھی کسی موریتانیہ کے عالم سے ملاقات ہوئی اپنی بے علمی کا بڑا احساس ہو، جب بھی کسی مرتبہ کے اکثر سفروں میں، حجاز کے سفر میں، امارات کے سفر میں علماء موریتانیہ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے تو جن چیزوں کو ہم ڈھونڈے سے تلاش نہ کر سکیں وہ ذہن سے نکال کے اس وقت ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ لیکن یہ نظام اتنا لمبا چوڑا ہے یہ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس خطے پر احسان ہے کہ یہاں مدارس کی شکلیں باقی ہیں اور قائم ہیں، ان میں روح بھرنا یہ تو آپ کے ذمے اور ہمارے ذمے ہے۔ عمارت بنانے کا نام مدرسہ نہیں ہے، جب دیوبند کا مدرسہ بنا تھا تو اس کی چھت کوئی نہیں تھی، لیکن اس میں 150 سال ہو گیا ہے، علمی چھت ایسی ڈالی ہوئی ہے۔ میں ابھی وہاں جب وضو کر رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا ان کا 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، 1864 جب 1857 کی جنگ آزادی میں سیاسی مستقبل مسلمانوں کا تاریخ ہو گیا، یہ سارے ہمارے اکادر اس جنگ میں شہید ہوئے، شہید ہوئے، حافظ زان رحمۃ اللہ علیہ اس میں شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ اس میدان میں ہم باطل سے ٹکر نہیں لے سکتے، لہذا اپنے سرمائے کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ اندلس والے حالات پیدا کرنے کی طرف انگریز حکومت جا چکی تھی کہ یہاں سے اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ اگر یہ مدرسے کی دیوبند کی اینٹ نہ رکھی جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے۔ تو 1864 میں وہاں مجھے الو کرتے کرتے خیال آ رہا تھا، ادھر آپ کی طرف آ رہا تھا، تو 1864 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اب اس کو 150 سال ہو چکا ہے۔ اور میں گیا ہوں دیوبند میں، آپ حیران ہوں گے،
وہ انار کا درخت جس کے نیچے عظیم استاد عظیم شاگرد نے بیٹھ کے پہلا سبق شروع کیا تھا, وہ انار کا درخت اب بھی کھڑا ہوا ہے. اور میں حیران اس لیے ہوں کہ ابھی بھی سرسبز ہے. وہ اس مسجد میں میں نے بیان کیا, وہ تو 3000 سے زیادہ طلبہ ہیں. اب تو مسجد چھوٹی سی ہے, اب تو اور کئی سات مسجدیں دیوبندی کے احاطے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو اس مسجد میں مولانا سید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ چونکہ بڑے اقابر میں تھے, تو ان کے ہم ساتھ گئے ہوئے تھے. مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے کمرے میں ہم نے قیام کیا, وہیں رات گزاری. تو بیان تو مولانا کا تھا, مولانا کا نام سن کے مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. مولانا کے نام کی وجہ سے ہی سارے طلبا جتنے آ سکتے تھے آ گئے, پھر بلد مسجد بھر گئے تو چلے گئے. تو مولانا نے فرمایا کہ تو بات کر, میں نہیں کرتا, میں دعا کراؤں گا تو بیان کر. پھر میں نے وہاں بیان کیا. وہ انار کا درخت اب بھی ہرا کھڑا ہے. اس کو سنے صرف پانی نہیں ملا, اس سے بہت سی قربانیاں بھی ملی ہوئی ہیں. جو قربانیوں کا پانی ملا ہے اور جو فاقوں کا پانی ملا ہے اور جو اخلاص کا پانی ملا ہے اور جو آنسوؤں کا پانی ملا ہے, وہ اسے خشک نہیں ہونے دے رہا. ورنہ انار کی تو عمر بڑی تھوڑی ہوتی, مجھے بڑی جلدی اکھاڑ کے نئے لگانے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو ذریعہ بنایا بڑی بڑی طوفانی سرکش شیطانی موجوں سے رکاوٹ اور امت کی حفاظت کا. یہ مدارس ذریعہ بنتے چلے آئے ہیں. مسلسل پیہم حملوں سے دیواریں تو شکستہ ہو چکی ہیں لیکن ابھی چھوٹی نہیں ہیں. کس بدیار التی لم یعفها القدم بلا غیرها الارواح والدین. ہاں ٹوٹے نہیں ہیں البتہ شکستہ ضرور ہو چکے ہیں. ایک ہم مشاہیر اکابر سے ہم محروم ہو گئے. محمد ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بنائے گئے. مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس ہونا امیر المومنین بننے سے بھی بڑا اعزاز تھا اس دور میں. تو وہ چھپ رہے تھے, مننا نہیں چاہتے, چھپتے پھر رہے تھے. زون کو گھیر گھار خبر پکڑا کے لے آئے. جب ان کو ایسے مسنت میں بیٹھانے کے لیے جا رہے تھے تو وہ روئے اور ایک شعر کا فرمایا, خلق الدیار فصدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسودی. دنیا سرداروں سے خالی ہو گئی, میرے جیسے بغیر استحقاق کے سردار بن گئے. لوگوں کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جیسے سردار بن گئے. تو یہ ہمارا بڑا المیہ ہے. ایک ڈاکٹر مرتا ہے, 100 ڈاکٹر اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک انجینئر مرتا ہے, 100 انجینئر اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک مفسر مرتا ہے, اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. ایک محدث مرتا ہے, اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. ایک فقیہ مرتا ہے, اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. ایک مفتی مرتا ہے, اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے. بڑا اندھیرا نظر آ رہا ہے, قحط الرجال ہے, قحط الرجال. تو میرے عزیزوں, امت کی باغ دور تو ہمیشہ علماء ہی اٹھاتے چلے آئے, سنبھالتے چلے آئے. یہ بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے. جہاں علم میں بڑے راسخ لوگ تھے, تو آپ بچوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ انصاف فرمائیں. یہ وہ دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے سیکنڈ چھوٹ جاتا ہے, زمین آسمان الٹے بھی پھر جائیں پھر بھی یہ سیکنڈ واپس نہیں آ سکتا. ایک منٹ جو یوں چلا جاتا ہے اخبار پڑھتے ہوئے, کوئی رسالہ پڑھتے ہوئے, اس میں آپ کوئی کسی آیت کو سمجھ سکتے تھے, کوئی حدیث یاد کر سکتے تھے, کوئی فقہ کا مسئلہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے تھے. لیکن وہ ایک رسالے کی نظر ہو گیا, ایک اخبار کی نظر ہو گیا. یہ وقت اب لوٹ کے واپس نہیں آ سکتا. تو آپ بچوں کی خدمت میں گزارش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے ایک مطالبہ ہے, وہ آپ پورا کرنے کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں
ولیکن کونوں ربانی ہیں. میں جب یہاں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ تو سارے قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں, ہمارا سارا پڑھا پڑھایا بھول گیا, باہر سے خاندائیں فراموش کر دائیں. اللہ حدیث تبلیغ تکرار میں کنیم, تبلیغ تبلیغ رہ گئی, سفر 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 سفر. میں نے کہا یا اللہ ان بچوں کے لیے جو مفید بات ہو میرے دل میں ڈال دے. تو یہ ایک آیت کا ٹکڑا میرے ذہن میں آیا, وہی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں. باقی باتیں تو ادھر ادھر کی ایسی زبردستی شامل ہو رہی ہیں. ولیکن کونو ربانی جی, یہ اللہ کا اہل علم سے مطالبہ ہے, یہ بنو ربانی رب والے. طریقہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, یہ طریقہ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, یہ وہ عمل اس میں لگ کے دکھا دو تو ربانیین خود بخود بنتے چلے جاؤ. اللہ کی کتاب کا پڑھانا اور اسی کو بیٹھ کے مطالعوں میں سمجھنا اور حل کرنے کی کوشش کرنا. حل جو ہوتی ہے ایک تو اس کے ظاہری آداب ہیں, کچھ اس کے باطنی آداب ہیں. باطنی آداب میں تو پہلی چیز تقویٰ ہے. ایک صحابی آیا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس, میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ فکن اعلم الناس, تقویٰ اختیار کرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ. یہ تو مستقل محنت ہے, لیکن میرے عزیزو ظاہری آداب میں لغت کو سمجھنا یہ بہت بڑی محنت ہے. ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہم اہل زبان نہیں. اب تو اہل زبان کو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو ہم تو ویسے ہی آگے نہیں ہیں. ایک سنہری دور تھا جب عجم اور کا اتنا اختلاط نہیں تھا اور عرب اپنی فطرت پر تھے. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ایک بدو دیہاتی ساتھ بیٹھا ہوا. امام اسماعیل ہے, نام سنا ہے اسماعیل کا, نحو کے بڑے امام تھے, نحو اور ادب کے بہت بڑے امام تھے. وہ آئے پڑے تھے غلطی کر گئے, وہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, آگے انہوں نے پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم. تو جو بدو تھا اس نے ایسے سر اٹھایا اور کہنے لگا یا ہاضا, اسے نہیں پتا اس مہینے یا ہاضا, ارے جن ہم کہتے ہیں ارے کلام من ہاضا, یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کلام اللہ پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے لیس ہاضا بکلام اللہ, یہ کلام اللہ نہیں ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے دوبارہ آیت اور آیت ان کا واللہ عزیز حکیم, کہاں یہ ہے کلام اللہ. تو اور اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہا نہیں میں تو بدو ہوں اعرابی. کہا تو پھر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں نے غلطی کی ہے؟ کہنے لگا سیاق قلم سے, لو غفر ورحم لم یامر بالقطع عز فحکم فامر بالقطع, اگر وہ غفور اور رحیم کا اظہار کرتا تو پیچھے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ وغیرہ چھوڑ کے ہاتھ کاٹ دو, اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے, یہ حکم اور صفت جڑتے نہیں ہیں. چھوڑ کے ہاتھ کاٹ دو, اللہ عزیز و حکیم ہے, یہ دو صفت اور حکم آپس میں جڑتے ہیں. غفور اور رحیم اور ہاتھ کاٹنے کا جوڑ نہیں, عزیز و حکیم کا اور ہاتھ کاٹنے کا آپس میں جوڑ ہے. یہ ایک بدو کی فہم قرآن تھی جو آپ دس سال پڑھ کے بھی نہیں لے سکتے. آپ تو یوں سمجھیے کہ علوم عالیہ صرف نحو ادب, یہ وہ کتال ہے جس سے آپ خزانے کو زمین سے نکال سکتے ہیں. اب اپنے نوکروں سے اگر خریدنا چاہیں گے زمین کو تو اپنے نوکر زخمی کر بیٹھیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو ادب، صرف اور نحو یہ تین وہ علم ہیں جن کی گہرائی، جن کا رسوخ وہ آپ کے ہاتھ میں. یوں سمجھے ایک کدال آ گئی ہے، اب خزانہ دفن ہے. جتنا آپ کھودتے چلے جائیں گے اتنا تر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرماتا چلا جائے گا. قرآن کی آیات سے مفہوم لینا، استنباط کرنا اور حالات حاضرہ کے مطابق اس سے مسائل کا حل نکالنا، قرآن اور حدیث میں تصدیق دینا، فقہی مسائل کو سمجھنا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ مسئلہ، اس کے لیے جس درجے کے صرف اور نحو اور ادب کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ آپ کہیں سے پورا کریں. ورنہ اس کے بغیر آپ بھی ترجمے والی تفسیریں پڑھیں گے، معرف القرآن پڑھ کے آپ بھی درس قرآن دیں گے، آپ کو قرآن کے اصل چشمے کے ذائقے کا پتہ نہیں چل سکے. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا ان بت فی مملکتی فانت طالق ثلاثہ، آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق. اور بیوی تھی زبیدہ، وہ تھی ہاشمی بنو عباس میں سے. بیوی کو طلاق دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، لیکن وہ جو خاندان کی بیوی ہوتی تھی، اب بھی عربوں میں، اب تو خیر نہیں رہا لیکن پہلے یہ دستور تھا کہ جو وہ جو شادی اپنے خاندان میں کرتے تھے اس کو نبھاتے تھے، باقی جب چاہا طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی، تیسری کر لی، چوتھی کر لی. وہ زبیدہ کو غصے میں کہہ دیا، اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا کروں، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کچھ بٹھا کے تو ملتان بھیج دے، چلو طلاق تو نہ ہو. لیکن مصیبت یہ کہ ملتان بھی اس کی حکومت میں شامل تھا، کم از کم لاہور بھیج کر تو پھر طلاق نہ پڑ گئی. تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ اب بتاؤ کیا ہوگا. سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے، یا تو مملکت سے باہر نکالو، باہر نکالنے کی صورت کوئی نہیں، رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی. اب یوسف رحمت اللہ علیہ کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں تھے، تاحال اس واقعے سے پہلے تک ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں تھے، بغداد کے علماء میں سے ایک عالم تھے بس. چونکہ مسئلہ بڑا گمبھیر تھا تو سارے علماء مدعو تھے، اساغر بھی، اکاغر بھی، ابو یوسف اکاغر میں تھے. اکاغر نے کہہ دیا طلاق پڑ جائے گی رات آئے، وہ چاہتا تھا کوئی تو حل نکلے. تو پھر وہ اساغر کی طرف متوجہ ہوا، بھائی آپ لوگ کچھ بولیں. ابو یوسف فرمانے لگے رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. اب سارے علماء حیران، بھائی یہ کہاں سے بولا تم نے؟ تو انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ان المساجد للہ وان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں ہارون کی نہیں ہیں، لہذا مسجد ہارون کی مملکت سے باہر ہے، رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. اسی وقت آرڈر کیا کہ آج کے بعد ساری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس ہے ابو یوسف. قرآن سے کس طرح مسئلہ حل کیا؟ اب ایسا قرآن کھولنے سے پہلے اتنی محنت کر لیں، دورہ تفسیر میں آنے سے پہلے، دورہ حدیث میں آنے سے پہلے پہلے آپ ایسی محنت کر لیں کہ جب آپ قرآن کھولیں تو آج کے مسائل بھی یوں آپ کو اس میں سے نظر آئیں. جیسے حضرت گنگوئی نے کہا تھا مجھے ایک ایک حدیث کی فقہ حیران میں چھن چھن کے نظر آتی، چھن چھن کے نظر، کہاں سے نظر آتی؟ یہی تو حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کو کہاں سے چھن چھن کے نظر آتی؟ انہوں نے انصاف کیا تھا اپنی پڑھائی کے ساتھ. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے، اس کے پہنچنے کا ذریعہ تو یہ علوم عالیہ ہیں، عربی ادب، صرف، نحو، اس میں درک، اس میں کمال، جتنا بھی اس میں آپ کھپ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے آپ کے اندر اس کو سمو لیں گے کہ آپ کا حال بن جائے عربی زبان، آپ سوچیں بھی عربی میں، بولیں بھی عربی میں، خواب بھی عربی میں آنے شروع ہو جائیں، میں تو مبالغے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ پر قرآن اور حدیث کے معانی کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. ہمتیں پست ہو گئی. ٹھیک ہے ہمارا تو قرآن میں دیکھ لیں گے صبح تقریر کر لیں گے. نہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اور اوپر چلے جائیں. معرف القرآن مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عوام کے لیے لکھی تھی, علماء کے لیے نہیں لکھی تھی. آپ اس سے آگے چلے جائیں, اصل چشمے سے آپ ڈول بھریں, جہاں سے منبع علم پھوٹ رہا ہے وہاں آپ کی رسائی ہو جائے. اس کے لیے محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونو ربانیین, رب والے بن جاؤ. اس میں چند باتیں عرض کروں گا. سارے علماء بیٹھے ہیں, چونکہ میں نے یہ کوئی صرف اس جو لفظ کی دلالت ہے اس سے میں نے اخذ کی ہے, ممکن ہے غلط ہو ممکن ہے صحیح ہو. جس کو فوائد قرآن کہا جاتا ہے, تفسیر قرآن نہیں ہے یہ, فوائد قرآن ہے. اور فوائد قرآن تو قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے, اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر کوئی اس میں سے لیتا رہے گا. اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی, چاہے راضی اور غزالی جیسوں سے دنیا بھر جائے تو بھی اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا. میرے دل میں یوں آیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ولکن کونوا اولیاء اللہ, اللہ والے بن جاؤ. مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ, یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں ہم سے. تم علم والے ہو تو تمہارا اللہ والا ہونا ضروری. اللہ والے بن جاؤ, صالح بن جاؤ, متقی بن جاؤ. کئی مترادف الفاظ اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں استعمال فرما سکتے ہیں. لیکن میرے جی میں یوں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اب جو لفظ رب کو لائے ہیں کہ رب والے بنو, رب والے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو چھیڑا ہے. فطرت کو, فطرت کیا ہے؟ پالنے والے سے اضطراری محبت ہوتی ہے, اختیاری نہیں. عقلی محبت نہیں ہوتی, قلبی محبت ہوتی. ہمیں اللہ سے محبت ہے, لیکن وہ جو ہے نا ٹوٹ کے چاہنا, اس سے ہمارے دل خالی ہیں. امتحان کر لو اپنا, نماز میں کھڑے ہو کے دیکھ لو اللہ کتنا یاد آتا ہے. جتنا یاد آتا ہے بس اتنا ہی عشق ہے. باقی جس کو آپ نمازوں میں یاد کرتے ہیں وہی میرے آپ کے معشوق ہیں, وہی میرے آپ کے محبوب ہیں. ہے ہے, کبھی سجدہ میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہ آئے, یہ دور بھی آنا تھا. رب والے, رب والے کیا؟ میرے بندے میں نے تمہیں پالا ہے. پالنے والے سے تو محبت طبیعی ہوتی ہے, اضطراری ہوتی ہے, قلبی ہوتی ہے, عقلی ہوتی ہے. جیسے بچہ بے ساختہ ماں کی طرف لپکتا ہے, میری طرف ایسے لپکو. اور یہ ہر انسان کو اللہ نے عاشق مزاج بنایا ہے, ہر انسان کے اندر جذبہ عشق ہے. ہمارے وہ تار ڈھیلے ہو گئے, اور بات یہ ہے کہ ان تاروں کو چھیڑنے کے لیے جس مضراب کی ضرورت ہے وہ علم ادب ہے, اور علم ادب سے ہم خالی ہیں اس وقت. قرآن کا ادبی رنگ, ادبی رخ ایک شیرت آدمی کو تڑپا دیتا ہے. ایک بات میں عام کرتا ہوں, اسی کو میں شیر میں کہتا ہوں, آپ سب جھوم جاتے ہیں. کیا ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ نثر وہ رنگ نہیں دکھاتی جو نظم اور شعر رنگ دکھاتا ہے, کہ شعر انسان کی رگ عشق پر کو جا کر نا ایسے سے ہلاتا ہے. مضراب وہ لوہے کا ہوتا ہے جس سے تاروں کو ہلایا جاتا ہے. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب, اقبال مرحوم کا شعر ہے. احساس سے موقوف نواحا جگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. ستار کے تار بھی ڈھیلے ہوں تو لگاتے رہو, اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا. تار کیسے ہونے چاہیے؟ تو ایک تو ہمارے تار ڈھیلے ہو گئے, وہ تو تقوی سے سخت ہونے تھے. مضراب جو تھی وہ علم ادب تھا, وہ ہمیں ویسے ہی نہیں آتا. تو قرآن کا جو ادبی پہلو ہے, جب وہ بولتا ہے تو اندر میں ایک وجد پاری کر دیتا ہے, ایک لہریں اٹھتی ہیں. یہ ہماری محرومی ہے, کم قسمتی ہے کہ ہم اس پہلو سے بالکل غافل ہیں. مختصر معنی جب پڑھائی جاتی ہے تو اس وقت اتنی سطح نہیں ہوتی بچوں کی کو مختصر معنی کو سمجھ سکیں, اور اس سے وہ علم ادب کی استعداد اپنے اندر پیدا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جذبے کو چھیڑا ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور آدمی بے ساختہ پھر اس کے لیے لپکتا ہے لپکتا. محبت کرے گا انسان اگر اللہ سے نہ ہوئی تو پھر کسی مخلوق سے ہو جائے گی، کسی جانور سے ہو جائے گی، اپنے آپ سے ہو جائے گی، کسی شے سے بھی کر بیٹھے گا. تو وہ اس کے لیے پھر آدمی کباب والے ایسے لب کو جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. مجنوں کا نام سنا آپ نے؟ مجنوں اس کا نام تھا توبہ. توبہ میں کہا کرتا ہوں، نام توبہ کام بے توبہ. کبوتر آ رہا تھا لیلا کے قبیلے کے اوپر سے ہوتا ہوا، اور خود تو جا نہیں سکتا. میں آپ کو ایک اضطراری محبت کی مثال دینے لگا. تو کبوتر کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہنے لگا، حمامت البطن لوادی عین ترنم، سقاط الغر الغوادی مطیرها، ابی لنا ما زال ریشك ناعما، ولا زلت فی قبر رب نظیرها. قصیدہ آگے چلتا ہے، صرف اوپر کے جو شعر میرے مضمون سے متعلق ہیں. فقم تو اذا ما زرت لیلا تبرقعت، لقد راقني اليوم منها سفورها. یہ آگے سارا قصیدہ چلتا ہے، میں صرف دو شعر کا آپ کو ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. ارے میاں کبوتر، تو تو اس وادی سے ہو کے آ رہا ہے، ذرا مجھے لیلا کا حال کو سنا، کیسے چھوڑ کے آیا ہے. دیکھنا خشک لہجے میں نہ بتانا، ذرا لہجہ تر کر کے بتانا، کرن نہیں ذرا لہک لہک کے بتانا. اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے، کالے بادلوں کی بارش تیز ہوتی ہے، سفید بادل کی بارش ہلکی ہلکی ہوتی ہے، کالے بادل کی بارش تو کبوتر ویسے مر مار دے. سفید بادلوں کا پانی اللہ تجھے پلائے، ابھی لنا دیکھو مختصر نہ بتانا، ذرا لمبا کھول کھول کے بتانا. ما زال ریشک ناعما، تیرے پر سدا نرم رہی. اس کا ہمارا پنجابی محاورہ انشاءاللہ سدا جوانیاں مانے، یہ اس کو دعا دے رہے ہو، سدا جوان رہے. تو ولا جلد فی خبرا غب نظیرها، اور اللہ کرے تو ایسے باغوں میں چرتا پھرے جہاں کبھی خزاں آتی ہی نہیں، ہمیشہ بہار ہی بہار ہوتی ہے. یہ اضطرار وہو تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام علی قبر النساء النواحق. اور دیکھو اس میں لیلا کا نام آ رہا ہے، کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمعا من العين ساقه. اس میں بھی لیلا کا نام آ رہا ہے، واغبت من لیلا بما لا اناله بلا قل كل ما قرت به العين طائره. اس میں بھی لیلا کا نام آ رہا ہے، ولو ان لیلا الاخیل تسلمت علی بدونی جنگل مصفائح لسلمت تسلیم البشاشة او زقا الیہا صدن من جانب القبر صائح. یہ لیلا 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 ہر شعر میں لیلا 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 کی رٹ لگاتے 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 لیلا کا عشق ہو گیا اسے. جو کہ اللہ کی اتنی رٹ لگاؤ، اتنی رٹ لگاؤ کہ تمہیں اللہ سے اضطراری محبت ہو جائے، اضطراری عوام میں اور تم میں یہ فرق ہو کہ تمہاری محبت انگ انگ سے چھل کے، جیسے جب ماں بچے کو دیکھتی ہے تو ہم دیکھا کریں ماؤں کی ادائیں کیسے بدل جاتی ہیں، جب اللہ کا نام تمہاری زبان پر آئے تو لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ ان کی تو ادا ہی بدل گئی، ان کی تو چال ڈھال ہی بدل گیا، ان کی تو نشست ہی بدل گئی. ربانیین، پالنے والا جو ہو تو پالنے والے سے عشق نہ کریں گے تو اور کس سے کریں گے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اللہ رب کو لائے ہیں، یہ گلہ ہے، گلہ اللہ تعالیٰ کا. تو اس طرح لائیں سے ماں بچے سے گلہ کرتی ہے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا پروان چڑھایا، مجھے ہی تو چھوڑ گیا، میں نے میرے بندے تجھے پالا پوسا پروان چڑھایا، تصفیہ کاری تخلیق ربوبیت، پھر میں ہی تجھے ملا تھا کہ تو میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، شیطان کے چکر میں آ گیا. کونو ربانیین، اس دل کی شمع کو فروزاں کرو، اللہ کی اس محبت سے جو حواس پر چھا جائے, دیوانہ بنا دے. عقلی محبت ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے, آپ سے مطالبہ اس سے اوپر ہے. نہیں نہیں